وہ صدقہ جس کا فیض جاری ہو، یعنی صدقہ جاریہ. دوسرا وہ علم جس سے دوسرے نفع پائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے. یہ چند احادیث میں نے بیان کی ہیں اور ہیں تو بے پناہ. جب یہ بیمار ہو گئے، 58 یا 59 ہجری کا واقعہ ہے، اور اب کوئی امید نہ رہی کہ یہ باقی رہیں گے، تو ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، ان کی صحت کے لیے دعا کی. کہنے لگے، اب مجھے دنیا میں نہیں لوٹنا. اے ابو سلمہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ دور نہیں جب لوگ موت کو سرخ سونے کے ذخیرے سے زیادہ محبوب سمجھیں گے. تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جب آدمی کسی مسلمان کی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا، اے کاش بجائے اس کے میں اس قبر میں دفن ہوتا. ایک دن مرض الموت میں رونے لگے. لوگوں نے سبب پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، میں اس دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے پہ نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل اور زیادہ راہ کم ہے. میں اس وقت جنت اور دوزخ کے نشیب و فراز میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے. پھر کہا، اے اللہ، میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، تو بھی میری ملاقات پسند کر لے. اس کے بعد آخری وقت آیا تو وصیت کی، میری قبر پہ خیمے نہ لگانا، جنازے کے آگے آگ لے کے نہ چلنا، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب مومن کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور جب کافر یا فاجر کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. یہ مرتے وقت کی وصیتیں ہیں. اس وقت بھی یہی شوق ہے کہ لوگ سنت کی پیروی کریں، ہمارے مرنے کے بعد کوئی خلاف سنت کام نہ ہو جائے. جو لوگ زندگی میں سنتوں اور حدیثوں سے محبت رکھتے ہیں، انہیں کو مرتے وقت بھی یہی خیال ہوتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کا شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، خلیفہ دوئن کے، اور یہ وہ تھے جو اتباع سنت میں سب سے آگے آگے رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی سب سے زیادہ سنتوں کو اپنانے والے. نہ صرف سنتوں کو، بلکہ وہ کام بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے کے تحت کیا ایز اے ہیومن بینگ، ان کو بھی فالو کرتے رہے پوری طرح سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر کوئی کچھ نہ کچھ بدل گیا سوائے عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے. یہ وہ باپ بیٹے تھے جو ذرا بھر بھی نہیں بدلے اپنے آخری سانس تک. جیسا آپ کی زندگی میں تھے ویسا ہی آپ کے بعد بھی رہے. ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جو ایک سمجھدار انسان تھے، اپنے اس بیٹے کو چھوٹی سی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے. اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1630 احادیث زبانی یاد کی،
1630. اور جو حدیثیں سنی ان پہ عمل بھی کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے بچے تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو سارا سال سرسبز رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے. ابھی پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے. کچھ صحابہ کرام سوچنے لگے, کچھ اٹھ کے چلے گئے ادھر ادھر باغوں میں دیکھنے کے, دیکھیں کون سا درخت ہے وہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں صرف ادب سے نہ بولا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے میں ایک چھوٹا لڑکا بولتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت عمر کو بتایا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا, تو کہتے تھے اے بیٹے کاش اگر تم وہاں یہ جواب دے دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسند ہوتا. اور اس صحبت کا اثر ان پہ ایسا رہا, آخری سانس تک بہترین مسلمان اتباع سنت میں آگے آگے. جنگ احد میں بہت چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب جنگ سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے آئے تو دیکھا کہ کچھ لڑکے بھی صف میں پیچھے کھڑے ہیں فوجیوں کی, اور اوپر اوپر ایڑیوں پہ اور اوپر اوپر ہو رہے ہیں کہ ہم لمبے نظر آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ساتھ لے جائیں جنگ. ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے, جہاد کا شوق. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں, جنگ بدر اور احد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے, تاہم غزوہ خندق سے پھر باقاعدہ غزوات میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے, بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلا جاتا, اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آتا, یہ ادب کے خلاف ہے, تو ڈانٹ کے کہتے دیکھو کسی کا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جانے پائے. لیکن وہ اونٹ بہت شرارتی تھا, پھر آگے چلا جاتا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے کچھ کہنا دیں بیٹے کو, لہذا آگے جا کے کہا عمر یہ اونٹ مجھ پہ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی لے لیجئے. فرمایا نہیں مجھے قیمت چاہیے. قیمت طے کی اور پھر کہا ٹھیک. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا یہ تمہارا ہوگا, وہی اونٹ جس پہ وہ بیٹھے ہوئے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت تیز گھوڑے پہ جا رہے تھے اور ان کی چادر ہوا میں اڑ رہی تھی. پھر وہ اترے اپنے سواری کے لیے چارہ کاٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے کہا یہ عبداللہ ہے عبداللہ, بہت پیار سے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا, مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے ہیں اور مجھے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. بہت ڈر گئے, اپنی خواب اپنی بہن کو سنائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھا ہے, کتنا اچھا ہو اگر یہ رات کی نماز کے لیے بھی اٹھے یعنی تہجد کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی زندگی بھر تہجد نہیں چھوڑی, خاص سفر میں ہوتا خواہ حضر میں, کبھی بھی نہیں چھوڑی آخر وقت تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہی. اور اتنے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتے تھے کہ بعد کے دور میں بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے پوچھتے, یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے چلے فلاں مقام پہ رکے, فلاں جگہ پہ آرام فرمایا, فلاں جگہ پہ حاجت کے لیے گئے, یہاں نفل پڑے, یہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ایگزیکٹ ایک ایک پتھر ایک ایک چٹان ایک ایک مقام کی نشاندہی کرتے. اور نہ صرف کرتے بلکہ خود بھی جب سفر پہ نکلتے حج اور عمرے کے لیے تو بالکل وہی روٹ لیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی درخت کے نیچے آرام فرمایا ہوتا تو اس کو پانی دیتے تھے کہ یہ پودا مر نہ جائے, اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہوا. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جاتے یہ اسی مقام پہ جا کے حاجت کرتے، جہاں آپ آرام فرماتے وہیں آرام فرماتے، جہاں سے آپ نے احرام باندھا وہیں سے باندھتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ مکہ پہنچ کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے بیٹھنے سے قبل چکر لگایا اور پھر بیٹھی، تو یہ اپنی اونٹنی کو بٹھانے سے پہلے مکہ معظمہ داخل ہو کے پہلے چکر کٹواتے اور پھر اپنی اونٹنی کو بٹھا کر کرتے. فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے. آپ ان کی حرص دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جاننے کی، کہ جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے فوراً جا کے حضرت بلال سے پوچھا کہ کس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر دو رکعت پڑھے. انہوں نے ایگزیکٹ وہ مقام بتایا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے اندر جانے والے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد پھر یہ اندر گئے، انہوں نے وہ مقام دیکھا، آپ نے کہا نماز پڑھی. حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ میں بڑے ماہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا شوق کیا تھا؟ دین کو سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں کثرت سے جایا کرتے تھے. اپنی زندگی میں کبھی کوئی عہدہ پسند بھی نہیں کیا، صرف یہ شوق تھا کہ ایک معمولی مجاہد بن کے اسلامی فوج میں شرکت کروں اور جہاد پہ جاؤں. شام وغیرہ کی طرف جو مہم ہوئی ان میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ان کو ایک مرتبہ قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا، اور قاضی کا عہدہ ایک بہت بڑا آنریبل عہدہ ہوتا تھا، جو انسان جس کا کردار اسپاٹ لیس ہوتا تھا، جو علم بھی بہت جانتا تھا، جو بہت عمل والا نیک ہوتا تھا، وہ قاضی بنتا تھا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عہدہ پسند ہی نہیں کیا، انکار کر دیا تھا. ایک مرتبہ ان پہ بہت ناراضگی بھی ہوئی، مسلمانوں نے بہت زور بھی ڈالا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے. لوگ اگر ان سے قرض لیتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اگر خود کسی سے قرض لیتے تو قرض لوٹاتے ہوئے ان کو قرض سے بڑھا کے دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. آپ نے قرض دیا ہوا تھا، ابھی وقت رہتا تھا قرض کی میعاد میں، لیکن سختی سے مطالبہ کیا. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس یہودی کو ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو اچھی طرح سے مطالبہ کرنے کے لیے کہتے اور مجھ کو قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے. اب جاؤ، یہ اس کا قرض ہے اور اس کے ساتھ اتنا اس کو فالتو بھی دو. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرض لوٹاتے تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے قرض سے ذرا زیادہ دے دیتے تھے، سود کے طور پہ نہیں، اتباع سنہ کے طور پہ. اپنے والدین کے تو عمر بھر فرما بردار اور خدمت گزار رہے، اور والدین کے مرنے کے بعد بھی اس حدیث سے عمل کیا کہ مرے ہوئے والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. ایک مرتبہ ایک شخص کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو ملا، اس نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ سر پر سے اپنا امامہ اور اپنا خچر، جو بڑا عمدہ بہترین خچر تھا، وہ بھی دے دیا. کہتے ہیں میں نے کہا، عبداللہ، یہ تو بدو قسم کے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو کچھ چھوٹی سی چیز دے دیتے تو یہ بہت خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا قیمتی خچر اور اپنا امامہ دے دیا. کہتے ہاں، اس لیے کہ یہ میرے والد کا دوست تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. بہت مسکین پرور تھے، غریبوں کو بہت زیادہ دیتے تھے، سب کا خیرات کثرت سے کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی زمین بکی، کہا جاتا ہے 2000 اونٹوں کے عوض. جائیدادیں تو تھی نا، جیسے خیبر کی جنگ میں بھی حصہ تھا، مال غنیمت وغیرہ بھی ملتا تھا. انہوں نے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی، سٹریٹ اوے، ہاف اینڈ ہاف. ایک مرتبہ اپنی ایک سواری کی چال بڑی پسند آئی، جو چیز بہت اچھی لگتی تھی نا، اس آیت پہ عمل کرتے تھے، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. اپنی سواری جب بہت پسند آئی، اس کی خوبصورت چال دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، فوراً اترے اللہ کے راستے میں دے. ایک اپنی لونڈی بڑی ہی پسند، لہذا اس کو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. اور کہتے تھے اگر ایسی چیز کا واپس لینا پسندیدہ ہوتا تو میں اس لونڈی کو واپس خرید لیتا، اتنی پسند. لیکن واپس نہیں دی، کہ جو چیز دے دی اللہ کے راستے میں پھر وہ دے دی. کھانا غریبوں کے بغیر کبھی نہیں کھاتے تھے، ان کے دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی غریب مسکین بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اور ظاہری بات ہے اکثر زیادہ لوگ ہو جاتے گھر میں، جیسے ہوتا ہے کبھی کھانا کم ہے یا کچھ، تو کم کھاتے اور کمزور ہونے لگے، عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گئے. ان کے خاندان والوں نے ان کی بیوی کو کافی ڈانٹا ڈپٹا کہ آپ کیسی بیوی ہیں، شوہر کا خیال نہیں کرتی، دیکھیں کیسے کمزور ہو رہے ہیں. لہذا انہوں نے ایک دن وہ جو مسجد نبوی کے راستے میں غریب بیٹھے ہوتے تھے ان کو کہلا بھیجا کہ دیکھو میں تم سب کے گھروں میں کھانا بھیج رہی ہوں، تم لوگ آج ان کے راستے میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ جو راستے میں ملتا تھا ان کو لے آتے تھے. سب کے گھر میں کھانا بھیج دیا. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، آگے کوئی ہے ہی نہیں، چپ کر کے گھر آ گئے اور بیوی کو کہا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، آج کوئی نہیں ملا مجھے، پتا نہیں وہ بھوکے ہوں گے. بیوی نے کہا نہیں نہیں بھوکے نہیں ہیں، میں نے سب کے گھر کھانا بھیج دیا. کہتے ہیں کیوں، کیا تم یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ اجر کماتا کہ میرے ساتھ کوئی کھاتا، آج میں بھی بھوکا رہوں گا. پھر بیوی نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، دوبارہ کبھی نہیں کسی کو روکا. ایک مرتبہ بہت بیمار تھے، دل کیا کہ انگور کھاؤں. ان کے غلام تھے نافع، ان کو کہا تو وہ ایک درہم کا انگور لے آئے. وہ کہتے ہیں میں انگور لایا، ابھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ کسی نے باہر سے صدا لگائی، سائل تھا، کہتے ہیں جاؤ اس کو انگور دے دو. کہتے ہیں میں نے اس کو انگور دیا، مجھ کو پتا تھا کہ ان کا بہت جی چاہ رہا ہے انگور کھانے کو، تو میں نے اس کو کہا کہ بیچتے ہو میرے اوپر انگور؟ اس نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں میں نے ایک درہم دے کے اسی سے دوبارہ وہ انگور لے لیا اور اندر لے آیا، اور ابھی پھر وہ کھانے لگے کہ پھر اس نے دوبارہ آواز لگا، کہتے ہیں دوبارہ گیا، دوبارہ اس کو دیا، دوبارہ ایک درہم سے اسے خرید کے لایا، تیسری مرتبہ اس نے آواز لگائی، تو پھر کہتے ہیں جاؤ اس کو دے دو. کہتے ہیں میں نے اس کو باہر جا کے بہت ڈانٹا کہ دیکھو اللہ کے بندے، میں نے تمہیں اس کے عوض پیسے بھی دے دیے، تم کیوں بار بار ستاتے ہو؟ اتنے بیمار ہیں، میں ان کے لیے اتنی مشکل سے لے کے آیا ہوں، جتنا مانگتے ہو لے لو، خدا کے لیے جاؤ، اب نہ مانگنا. اور اندر وہ سمجھتے رہے کہ دوبارہ جا کے خرید کے لا رہے ہیں نا. تو پھر انہوں نے وہ انگور کھایا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بہت جی ان کا چاہ رہا تھا کہ میں مچھلی کھاؤں، تو غلام کو بھیجا، اور عین جب مچھلی آ گئی بن کے، ایسے خیال آیا کہ اتنی گرمی اور دوپہر میں میں نے جو اونٹ پہ بھجوایا، تو اونٹ کو جا کے دیکھا تو اس کے کان کے پیچھے شدت سے پسینہ آیا ہوا تھا گرمی سے. کہتے ہیں میں نے افسوس اپنی خواہش کی خاطر اس جانور کو کتنا ستایا، اور پھر کہا یہ مچھلی اللہ کے راستے میں دے گا، اب نہیں کھاؤں گا. پسند تھی نا بہت، جو چیز بہت اچھی لگتی تھی دے دیتے تھے. فقہ پہ بہت دسترس تھی، بہت زیادہ ماہر تھے فقہ میں، لیکن کبھی اگر کوئی ایسی بات پوچھتا جو ان کو معلوم نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا. اور جب وہ شخص چلا جاتا تو اپنے آپ کو خود زور زور سے شاباش دے کے تھپتھپاتے اور کہتے عمر کے بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتا. یعنی بہت اچھی بات ہے غلط بات بتانے کی بجائے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا. ان کے اس تفقہ فی الدین کی بنا پہ ان کو فقیہ الامت کا لقب ملا، امت کی فقیہ. لیکن اس کے باوجود فتویٰ دینے سے گھبرایا کرتے تھے اور بہت احتیاط سے فتویٰ دیا کرتے تھے. ان کے پاس بہت بڑی بڑی رقمیں آیا کرتی تھی، ہزاروں درہم آ رہے تھے. بعد کے دور میں آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت مسلمانوں پہ فتوحات کے دروازے کھولے اور ان صحابہ کرام کے حصے ہوتے تھے، ان کے وظائف ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی وہی رکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کو کئی ہزار درہم آئے کہیں سے، اور بہت عمدہ قسم کا ایک کمبل بھی آیا، لیکن اگلے دن دیکھا گیا کہ سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں، وہ خوبصورت کمبل بھی اوپر نہیں ہے، اور ادھار اپنے اونٹ کے لیے چارہ لے رہے ہیں. یہ سن کے وہ ایوب نامی شخص جس کے علم میں تھا کہ ان کے گھر میں سارا کچھ بھیجا گیا ہے، اور ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھا کہ اتنے درہم تو ان کو رات کئی ہزار آئے، اور پھر ان کو دیکھا کہ ادھار چارہ دے رہے ہیں، بتایا گیا جی وہ راتوں رات انہوں نے سارے تقسیم کر دیا، کمبل پہن کے بازار جا رہے تھے سودا لانے کہ راستے میں کوئی دیکھا غریب سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، اپنا کمبل جس کو اتار کے دے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے عاجز اور منکسر المزاج، کوئی فرق ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت میں نہیں آتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی دے رہے ہیں، عزت بھی ہے، غریبوں اور مسکینوں میں ان کے لیے محبت ہے، لیکن ان کی طبیعت میں عاجزی، انکساری اور ہر وقت سنتوں پہ عمل کا خیال۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چورن بیچن کے پاس آئے کہ آپ چورن لیں گے، ہاسوئے کا چورن ہے، اس کے کہتے ہیں کہ مجھے اس کی کیا ضرورت، میں تو کئی سال ہو گئے ہیں میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا پیٹ خراب ہوگا تو ہی چورن کی ضرورت ہوگی، جاؤ بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں، کسی اور کو تلاش کر دو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے اس قدر علم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا کہ بعد میں ان کے غلام علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام کما گئے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ انہی کے غلام نافع کے شاگرد تھے، غلاموں کو بھی علم سکھاتے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ 20,000 طلائی دینار آئے، 20,000 دینار، اور اس وقت تک وہ اس مجلس سے نہیں اٹھے جب تک کہ انہوں نے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تقسیم نہیں کر دیا۔ ایک مرتبہ عاصم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نافع کی قیمت 10,000 دینار آفر ہوئی، 10,000 دینار۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اسے بیچنے کا خیال ہے تو آپ اس کا کیا انتظار کریں، جلدی کریں، بڑی اچھی قیمت مل رہی ہے غلام کی، 10,000 دینار آپ فوراً بیچ دیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں اس سے اچھا سودا نہ کروں؟ اب پھر کہا وہ اللہ کے واسطے آزاد ہو گیا، زیادہ اچھا سودا کیا، دنیا کے 10,000 درہم سے اللہ کی خاطر ان کو آزاد کر دیا نافع کو، اور ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے، اور ہر وقت شکر ادا کرتے، ہر وقت اسحار سے کام لیتے، بھوکوں کے مددگار، یتیموں کا خیال کرنے والے، سائل کی مدد کرنے والے، مرے والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے والے۔ اور سادگی کا یہ حال ہے کہ بیٹے نے آ کے کہا کہ میری تہبند پھٹ گئی ہے مجھے اور لے دیں، کہتے ہیں اسی پہ پیبند لگا لو اور دوبارہ اسی کو باندھ لو۔ بیٹا تھوڑا سا ناراض ہوا تو کہتے ہیں تیرا نہ سو اللہ سے ڈر، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو اللہ کے دیے رزق سے اپنے پیٹوں کو ضرورت سے زیادہ بھر کے اور اپنے بدن کو سجاتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ بیٹے کو بھی اپنی لائن پہ لگاتے تھے نا، اور اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ میری نظر میں اب کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو جنہیں اسلام کے شروع میں غربت اور افلاس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چادروں میں دفنایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی چال ڈھال وضاقت رہن سہن انہی صحابہ کرام جیسا اپنایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، اپنا کھانا لگایا، کھانے بیٹھے تو دیکھا ایک غریب چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ انہوں نے چرواہے کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اسے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو پھر ایسے کرو کہ یہ جو بکریاں ہیں ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ وہ کہنے لگا یہ تو نہیں بیچ سکتا کہ یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا، تم بیچ دو۔ اسے کہا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور اسی طرح اشارہ کر کے اللہ کہاں ہے کہتا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اس کی یہ بات پسند آئی کہ اللہ کا اتنا ڈر کہ فوراً جب شہر پہنچے اس کے مالک سے نہ صرف اس غلام کو خرید کے آزاد کیا بلکہ وہ سارا ریوڑ خرید کے اس کو تحفے کے طور پہ دے دیا۔ یہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتا تھا۔ ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا تھا ان کی اس کمزوری کا، اس لیے وہ کثرت سے عبادت شروع کر دیتے. یہ دیکھتے کہ جو غلام بہت زیادہ عبادت کرنے لگا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرے، اس کو آزاد کر دیتے.
یہ دیکھ کے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دل سے عبادت مقصود نہیں ان کو، صرف آزادی کے لیے ایسا کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ہمیں اللہ کی خاطر دھوکہ دیتا ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی مجھے معلوم ہے لیکن میں یہ دھوکہ کھا جاتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان عبادتوں کی وجہ سے آزادی پا جائیں اور ان کی محبت اللہ سے بڑھے اور وہ اللہ کے ہی ہو کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ میں ایک خوبصورت مثال قائم کی نوجوان لڑکوں کے لیے خصوصاً، کہ وہ لڑکے جو عین شباب میں ہوں اور پھر بھی اپنا دامن ہر آلودگی سے بچا کے نیکی، عبادت اور تقوی کی بہترین مثال بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ پھر وہ دنیا میں موجود نہ بھی ہوں تو انسان سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مفسر قرآن اور محدث صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زیادہ مفسر قرآن کے طور پہ جانا جاتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر، کئی اہم آیات کی صحیح تفسیر ہم تک ان کی وجہ سے پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث یاد کرنے اور بیان کرنے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. انہوں نے 2660 احادیث روایت کی، 2660 نریشنز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی ہیں، اور ان کی والدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہیں. ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ام المومنین. ان کی پیدائش ہجرت سے قبل اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام خاندان بنو ہاشم کو قریش نے بائیکاٹ کر کے مجبور کر دیا کہ خاندان بنو ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے گھاٹی میں، اور اس گھاٹی میں ہی یہ عظیم مفسر قرآن پیدا ہوئے. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن پیار کرتے تھے بھتیجے کو، اس نو مولود چھوٹے بچے کو ہاتھ پہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تہنیک کے طور پہ ان کے منہ میں ڈالا. تہنیک سمجھتے ہیں آپ، جس کو ہم گھٹی بولتے ہیں اردو میں. اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، نیو بورن جسے ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ان کی ساری زندگی پہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ رشتہ ان کا قائم ہوا، اور ایسا علم آیا کہ علم کی دنیا میں جگمگا اٹھے. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام الفضل ابتدائے اسلام کے زمانے سے ہی مسلمان ہو گئیں، بلکہ کچھ روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں ان کی والدہ کا ایمان مقدم ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسلمان ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی اگرچہ میرے والد مسلمان نہ تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ ضعفائے اسلام میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مجبوریوں کی بنا پہ مکہ میں رہ گئے، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے مذہب پہ نہ تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی سوائے ان ضعیفوں کے، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو ہجرت نہ کر سکے کمزوری کی بنا پہ، تو کہتے ہیں میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ ان لوگوں میں شامل تھا جن کو اللہ نے معذور قرار دے دیا ہجرت سے. یہ چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے، وہ کس طرح جب تک خاوند مسلمان نہ ہو ہجرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ شروع سے مسلمان تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، فتح مکہ سے پہلے ہی 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے اور اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 11 برس سے زیادہ نہ تھی، بچے ہیں، لیکن اپنے والد کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر حاضری دیتے تھے. ایک روز آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور چلا گیا. باپ کو بعد میں کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو میں نہیں جانتا، کاش مجھے علم ہوتا کہ وہ کون تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی اے اللہ اس میں برکت نازل فرما اور اس سے علم کی روشنی پھیلا. کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الطبع، متین، سنجیدہ اور بہت ذہین تھے، اور اگرچہ وہ زمانہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پایا اس کو آپ بچپن کا یا لڑکپن کا زمانہ کہہ سکتے ہیں جس میں انسان کو کھیل کود سے زیادہ شغف ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے پائے جاتے ہیں. تاہم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گلی میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں جلدی سے میں گھر کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ آپ مجھے کھیلتے ہوئے نہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے میرے پاس آئے، مجھے آ کے پکڑ لیا اور پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لو. کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتب تھے، میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور میں نے کہا چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں، کوئی خاص ضرورت ہے. ذہین تھے، پتا تھا کوئی یا تو وحی لکھوانی ہے یا کوئی اہم بات ہے. اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اکثر آتے جاتے اور والدہ بھی ان سے بہت محبت رکھتی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ خالہ کے گھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات رہنے کی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کچھ نماز گھر میں پڑھی نفل، اس کے بعد آرام فرمایا. اور یوں بھی آتے کہتے ہیں ایک تکیہ تھا اور اس طرح سے وہ لیٹے، پورا بتاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سو گیا وہیں، رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مشکیزے کے پانی سے وضو فرمایا، اور وہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے ابھی وضو نہیں فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت فرمائی زبانی، جس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ اگر قرآن پاک زبانی آتا ہو تو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھ کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے مجھے سر سے اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ کان سے پکڑ کے آہستہ سے اپنے پیچھے سے گھما کے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا، کیونکہ حکم ہے نا کہ اگر صرف دو لوگ ہوں اور جماعت ہو تو پھر مقتدی جو ہے امام کے دائیں جانب یا رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بھی موقع ملا. ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے بیدار ہوئے میں بھاگ کے آپ کے لیے وضو کا پانی لے آیا اس سے پہلے کہ آپ پانی مانگتے. آپ نے پوچھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پانی کون لایا, انہوں نے بتایا عبداللہ بن عباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی اور فرمایا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس کو علم کی تعویل کرنے کا بھی ملکہ عطا فرما, یعنی سمجھ بوجھ آ جائے ان کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علم اور فہم میں جو زیادتی کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی وجہ سے واقعی اللہ نے ان کو علم کے کمال تک پہنچایا. آپ کی جو دعا تھی اس کا انگریزی ترجمہ کرتی ہوں, او لارڈ میک ہم اکوائر اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن آف اسلام اینڈ انسٹرکٹ ہم ان دا میننگز اینڈ انٹرپریٹیشنز آف دا تھنگز, گہری سمجھ بوجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے, اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں ان کو علم ملا اس وقت بچپن تھا, لیکن اس سے مزید علم حاصل کرنے کا شوق ہو گیا. اور جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا کہ کوئی صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست یہ حدیث سنی ہے تو ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور خود جا کے حدیثیں سنتے اور علم کو جمع کرتے. حدیثوں کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں نے بتایا یہ مفسر قرآن ہیں, قرآن پاک کی بہترین تفسیر کرتے تھے اور آیات قرآنی کے شان نزول کے ماہر تھے. یہ معلوم تھا کہ کون سی آیت کس وقت کس موقع پہ نازل ہوئی, ناسخ اور منسوخ کا علم بھی خوب جانتے تھے. اس کے ساتھ فقہ, عربی ادب, شاعری وغیرہ, کوئی علم ایسا نہیں تھا جن پہ ان کو مکمل دسترس نہ حاصل ہو. آپ دیکھیں یوزلی ایک انسان ایک علم کے فیلڈ میں ایکسل کرتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ان تمام علوم کے ماہر, تفسیر, قرآن کی, حدیث, فقہ, ادب, شاعری, عربوں کی تاریخ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بہت علم میں ماہر تھے وہ فرماتے تھے عبداللہ بن عباس قرآن کے کیا اچھے ترجمان ہیں, ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے. اشقیق تابعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حج کا موسم تھا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں سورہ نور کی تفسیر بیان کی. میں کیا بتاؤں وہ کیا تفسیر تھی, اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی تھی. اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے تو پھر ان کو اسلام لانے سے کوئی چیز نہ روک سکتی. ان کے علم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے, اور مجلس میں جب بڑے بڑے اکابر صحابہ جن میں بدری صحابہ موجود ہوتے تھے اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیتے, حالانکہ وہ اس وقت لڑکے ہی تھے, بہت کم عمر تھے. ایسے میں چند لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے برابر اس لڑکے کو بٹھا لیتا ہے مجلس میں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں یہ جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ کس موقع پہ نازل ہوئی, یہ کیوں نازل ہوئی, اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ لوگوں نے کہا, کچھ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب فتح اور نصرت آ جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کرو. کچھ نے کہا ہمیں حکم آیا کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو, واستغفر ہوا تھا نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عباس آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو میرا بھی یہی خیال ہے. کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو بہت صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے نصرت کی خبر آ گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور وہ جان گئے تھے کہ یہ اشارہ ہے کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا, آپ کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. اسی طرح سورہ الکوثر کے بارے میں ان آتوئینا کل کوثر سے کچھ صحابہ کرام مراد نہر کوثر, جس میں سے ساری نہریں نکلیں گی اور حوض کوثر میں پانی جائے گا, وہ لیتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوثر سے مطلب خیر کثیر ہے, صرف جنت کا حوض کوثر یا نہر کوثر نہیں, ہر چیز کی خیر میں جو کثرت ان کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دنیا میں بھی فتوحات بھی ہوئیں, دنیا بھی مال بھی آیا, عزت بھی ہوئی, آپ کا مشن نے غلبہ پایا, اور آخرت میں بھی. حوض کوثر تو اس کوثر کی ایک یعنی حصہ ہے, باقی ہر طرح کی خیر کثیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ہوگی. ناسخ اور منسوخ کے بارے میں علم جانتے تھے اور اس کی اہمیت کا پتہ تھا. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک وائس کو واس کرتے ہوئے سنا. انہوں نے اسے پوچھا کہ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. اتنی اہم چیز کا اگر علم نہیں رکھتے تو تم نے اپنے کو بھی ہلاک کیا اور غلط اور کم علمی کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. یہ جو احادیث کثرت سے جانتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذاتی کوشش اور قربانیاں بہت زیادہ شامل ہیں. 14-15 برس کی عمر سے ایسی لگن تھی کہ دور دور جاتے اور لوگوں سے حدیثیں سنتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے کہا ابن عباس مجھے آپ پہ حیرت ہے, آپ خود اتنا علم جانتے ہیں اور آپ ہیں کہ خود دوسروں تک جاتے ہیں علم سیکھنے. کہنے لگے ہاں چلو میرے ساتھ, میں نے سنا ہے فلاں فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث براہ راست سنی ہوئی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ چھوڑے میں تو نہ گیا لیکن یہ مشقت اٹھا کے اس کے پاس پہنچ گئے. اور اسی مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ان کو کوئی حدیث معلوم ہے, ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے تو پہر کا وقت تھا, چلچلاتی دھوپ تھی. وہ کیلولہ فرما رہے تھے, کہتے میں نے اپنا کپڑا بچھایا اور ان کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا, ہوا سے ریت اڑ اڑ کے پوری اس گرمی کی دوپہر میں میرے اوپر آتی رہی, لیکن میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سو کے جاگے اور جب گھر سے خود باہر نکلے تو انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے پایا. انہوں نے کہا اے ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کے بیٹے, کیا بات ہے, اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو مجھے بلوا لیا ہوتا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرا فرض تھا, میں خود آپ کے پاس آؤں. کہا علم کے پاس جایا جاتا ہے, علم کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا. کہا آئی ایم دا ون ہو شوڈ ہیو کم ٹو یو فار نالج از سوٹ اٹ ڈز ناٹ جسٹ کم, ایسے ہی نہیں بیٹھے بٹھایا آ جاتا. اور وہ انصاری کہتے ہیں کہ بعد میں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا چرچا ہوا تو مجھے افسوس ہوا جس دن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا, یعنی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتا تو علم حاصل کر لیتا. اور پھر کہتے تھے ابن عباس ہم میں سے سب سے زیادہ عقل مند, شروع سے ان کو معلوم تھا کہ کیا کام ہے جو کرنے والے ہیں. اس زمانے کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کس قدر ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی احترام سے ان کی رقاب تھام لی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کیجیے,